الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام عزیزان گرامی کل آپ کے سامنے میں نے چند معروضات پیش کیے تھے جس کے اندر میں نے ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ کا وصیت نامہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو محمد حنفیہ کے نام امام علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا ہے جس کے اندر ابتدا میں امام فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وأن محمدا عبده ورسوله اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے وأن ما جاء به حق اور جو کچھ بھی محمد یعنی جد امجد حسین ابن علی لے کر آئے ہیں وہ حق ہے وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقْ حسین گواہی دیتا ہے کہ جنت حق ہے وَالنَّارَ حَقْ جہنم حق ہے وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور جو لوگ قبر کے اندر ہوں گے خداوند تعالی ان کو اپنی قبروں سے باہر نکالے گا یہاں تک حسین ابن علی نے اپنی وصیت کو لکھ کے پھر اپنے مقصد کو پیش کیا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا حسین خود خواہی کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا اِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا حسین تکبر بن متکبر بن کے مدینے کو نہیں چھوڑ رہا, ولا مفسدن حسین فساد کرنے کے لیے مدینے کو نہیں چھوڑ رہا, ولا ظالما حسین ظلم کے لیے مدینے کو نہیں چھوڑ رہا, مگر حسین کا ایک مقصد ہے, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ, میں نکل رہا ہوں میرے جد امجد کی امت کی اصلاح کے لیے, یہ میرے نکلنے کا مقصد ہے. اريد ان آمر بالمعروف, میرا پرائمری ریزن, میرا خاص, میرا فوکس, میری توجہ صرف ایک طرف ہے, اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف, یہ ارادہ کیا ہے میں نے کہ امر بالمعروف کروں, نہی عن المنکر کروں, واسیرا بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ و سلام علیہ. میرے جد امجد اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت لوگوں تک پہنچاؤں. اس کے بعد امام دعوت دے رہے ہیں, یہ دعوت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو امام کے سامنے تھے, یہ دعوت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام جن کو مدینہ منورہ میں چھوڑ رہے تھے, یہ دعوت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو عاشور کے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, نہیں, یہ دعوت ان لوگوں کے لیے تھی جو ابھی صلب پدر اور شکم مادر میں تھے. یہ دعوت ہم و آپ کے لیے تھی جب حسین ابن علی نے کربلا کے اندر, جب حسین ابن علی نے حل من ناصر ینصرنا کا آوازہ بلند کیا, ایسے عالم میں نہ ابو الفضل عباس تھے نہ علی اکبر تھے, آپ سن چکے ہوں گے, نہ قاسم تھے نہ اون و محمد تھے, سوائے علی اصغر کے اور کوئی نہ تھا جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کر سکے, وحل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو حسین کے استغاثے پہ جواب دے سکے, کوئی نہیں تھا ایسے عالم میں. تو سوال اگر پوچھا جائے یا ابا عبداللہ الحسین آپ نے کس کو پکارا, تو یقیناً یہی جواب آئے گا, میں نے ان لوگوں کو آواز دی جو ابھی صلب پدر اور شکم مادر میں. تو حسین ابن علی کی اس دعوت کو سن لیجئے, میں نکل رہا ہوں امر بالمعروف, ارادہ یہ کیا ہے کہ میں نے اريد ان آمر بالمعروف, کہ میں امر بالمعروف کروں, ونہی وانہا عن المنکر اور نہی عن المنکر کروں, واسیر بسیرت جدی وابی اور میرے جد امجد اور بابا کی سیرت لوگوں تک پہنچاؤں. پھر دعوت دیتے ہیں, فمن قبلنی بقبول الحق, جو میری اس دعوت حق کو قبول کرے, فاللہ اولا بالحق, اس نے گویا خدا کی دعوت کو قبول کیا. ومن رد علی, اور جس نے میرے عزیز دوستو, امام کہتے ہیں وہ جس نے میری اس دعوت کو ٹھکرایا, ومن رد علی, جس نے اس دعوت کو ٹھکرایا, اصبر, میں اس پہ بھی صبر کر لوں گا, حتى يأتي الله بيني وبين القوم بالحق, یہاں تک کہ خداوند تعالی میرے اور قوم کے درمیان فیصلہ نہ کر لے, وهو خير الحاكمين, وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر کہتے ہیں هذا وصيتي اليك يا اخي, اے محمد حنفیہ, یہ میری وصیت تمہارے لیے ہے, وما توفیقی الا باللہ, میری توفیق فقط اللہ کی طرف سے ہے, توکلت علیہ, میں اس پہ بھروسہ رکھتا ہوں, وإلیہ انیب, اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا. یہ امام کی وصیت آپ کے سامنے کل میں نے پیش کی تھی, آج ریکیپ یاد دہانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس وصیت کو پیش کیا. اس کے بعد میں نے کل ایک سوال پوچھا کہ وہ حسین جو یہ دعوت ہمارے اور آپ کے لیے, ہماری پلس, ہماری حیات کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے, ہمارے دل کے اندر اور قلب میں جو خون دوڑ رہا ہے, اس کا نام ہے حسین. رضا سرسوی اپنے اشعار کے اندر لکھتے ہیں کہ متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عذاب, متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عذاب, ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے. متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عذاب, ڈور ٹوٹے ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے, مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر, ہم جدا ہوں گے غم شد سے تو مر جائیں گے. اس قوم کو زندہ رکھنے والا حسین دعوت دے رہا ہے, آؤ میری اس دعوت کے لیے. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق ومن رد علی, جس نے میری اس دعوت کو ریجیکٹ کیا, ٹھکرا دیا, اصبر میں صبر کروں گا. تو یہ دعوت ان لوگوں کے لیے فقط نہیں تھی جو حسین کے سامنے تھے, مگر یہ دعوت ہم و آپ کے لیے ہے, میرے اور آپ کے لیے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی رحلت سن 10 ہجری میں ہوئی, اور اس کے بعد عاشورہ یعنی محرم کا واقعہ سن 61 ہجری 10 محرم کو پیش آیا. 7 ہجری کو امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. 28 رجب, یہ قوم کون تھی جس سے حسین گفتگو کر رہے تھے؟ ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ذرا دو چار باتیں سن لیجئے کہ یہ لوگ کون تھے جن کے سامنے حسین گفتگو کر رہے تھے, تاکہ پھر میں آئندہ مجلسوں میں اس کا خلاصہ نکال سکوں. یہ افراد کون تھے, کون افراد تھے جن کے سامنے حسین ابن علی اپنی اس وصیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان میں وہ لوگ تھے جو اصحاب رسول کے اولاد تھے, جنہوں نے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات سے ذبح کر ڈالا. سعد ابن ابی وقاص پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں ایک صحابی ہیں, ان کی اولاد کا نام ہے عمر ابن سعد. مگر یہ قوم کون تھی؟ آپ جانتے ہیں اسلام کے آنے سے پہلے, اسلام کا پیغام آنے سے پہلے, اس زمانے سے پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کا محور تھا مٹیریلزم. یہ کیسے زندہ رہتے تھے, کیسے اپنی زندگی کو گزارتے تھے؟ قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں. عورت کا کوئی حق نہیں تھا. ایک قبیلہ ایسا تھا جو اپنی لڑکیوں کو, اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتا تھا. خدا کہتا ہے سورہ نحل کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی ایک باپ کو یہ خوشخبری ملتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, قرآن مجید سورہ نحل, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, جب ایک باپ کو یہ خبر ملتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جایا کرتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. قرآن مجید سورہ نحل, صرف یہ خبر ملتی تھی اس کو کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ غصے میں رہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. قرآن کے الفاظ سنیے, یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, وہ اپنی قوم کے سامنے منہ چھپا چھپا کے پھرتا تھا اس لیے کہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اور پھر کیا سوچتا تھا, ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, یہ سوچتا تھا کیا اس ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے, ام یدسہ فی التراب, یا اسے زندہ زندہ گاڑ دے. خدا کہتا ہے الا سا اما یحکمون, کتنی ایول, کتنی بری ججمنٹ کرتے تھے یہ لوگ, اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. ایک باپ, حالت یہ تھی, حالت ایک باپ, ایک مرد 250 سے زیادہ عورتوں سے شادی کیا کرتا تھا, اور اس میں عورت کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. ایک 250 سے زیادہ, اب میں کیا کہوں آپ سے, ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، چھ نہیں، دس، یہاں تک کہ جب بچہ کبھی کھیل کے سامنے آتا تھا باپ کے، یہ پڑھیے، اپنی اسلامک ہسٹری کو پڑھیے، جب بچہ کوئی کھیل کے کھیلتا ہوا باپ کے سامنے آتا تھا تو اسے یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ کس ماں کا بیٹا ہے، یہ حالت تھی، کوئی حق نہیں تھا، کوئی حق نہیں، عورت کے لیے کوئی حق نہیں تھا، بغیر اس کی اجازت کے اس کے ساتھ شادی کر لی جاتی تھی، اس کے لیے کوئی انہیریٹنس، کوئی میراث، کچھ نہیں تھا. بت پرستی کا عالم یہ تھا. جناب قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں تو بائی آرڈر آف ریولیشن یعنی نزول کی ترتیب سے اگر آپ دیکھیں تو چوتھا سورہ جو نازل ہوا ہے اس کا نام ہے سورہ تکویر، جس کے الفاظ اس طرح سے شروع ہوتے ہیں، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمام آیتیں ہیں. اس میں جا کے ایک آیت آتی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب ان چھوٹی سی بچیوں سے یہ پوچھا جائے گا قیامت میں کہ کس جرم کے لیے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ کب نازل ہوئی یہ آیت؟ جناب عمار یاسر، جناب عمار یاسر مسلمانوں میں پہلے پہلے مسلمان ہیں، ان کی والدہ کا نام سمیہ، ان کے والد کا نام یاسر. یہ پیغمبر اسلام کے سامنے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. ایک دن رات ہو گئی، عمار گھر پہ نہیں آئے. جناب سمیہ اور یاسر پریشان رہے پوری رات کہ بیٹا گھر پہ نہیں آئے، پوری رات پریشان رہے. جب صبح کو عمار آئے ہیں تو جناب سمیہ نے ڈانٹ کے عمار سے کہا، بیٹا ساری رات گزر گئی، ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کچھ آیتیں نازل ہو رہی تھیں. تو ایک مرتبہ جناب سمیہ نے کہا ان آیتوں میں کیا رکھا تھا کہ تم بیٹھ کے ان آیتوں کو سن رہے تھے؟ تو جناب عمار نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس جگہ پہ جب پہنچے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب ان چھوٹی بچیوں کو پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ایسے عالم میں جناب سمیہ چونک کے کہتی ہیں بیٹا یہ کون ہے جو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، مجھے بھی لے چلو ایسے انسان کے پاس. یہ عالم تھا بت پرستی کا، یہ عالم تھا بت پرستی کا. لوگ کپڑوں کے بغیر عریان حالت میں طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا. بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ مکہ تو مکہ، کعبہ تو کعبہ، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے اور تراش کے گلے میں پہنتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ عالم تھا. کبھی کبھی آٹے کا حلوہ بناتے تھے اور حلوے کا بت بناتے تھے اور اس بت کو پہنتے تھے اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی بت کو کھا بھی لیتے تھے. یہ عالم تھا میرے عزیز دوستو. ایسے عالم میں پیغمبر اسلام خداوند تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایسے لوگوں کا محور وہاں سے بدل کے توحید کر دیا. یہ پیغمبر اسلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان کے محور کو بدل دیا، ان کے فوکس کو بدل دیا، توحید کی طرف لے کر آئے. کن لوگوں کو؟ جو بت پرست تھے، جو اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، جو لوگ ایک چھوٹی سی بات میں لڑتے تھے، آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ صدیاں گزر جاتی تھی مگر دشمنی ختم. ایسے عالم میں میرے عزیز دوستو پیغمبر اسلام آئے. خدا کہتا ہے ان کی تین پرائمری ریسپانسبلٹیز تھیں, پیغمبر اسلام کی تین ذمہ داریاں تھیں. یتلو علیہم آیاتہ, کہ خدا ان تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پیش کریں, ان کی تلاوت کریں. ویزکیہم, ان کو پیوریفائی کریں, ان کی تزکیہ نفس کریں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب اور اس کی حکمت سکھائیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, سورہ یاسین میں خدا کہتا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقران مبین. ہم نے پیغمبر اسلام کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. خدا کہتا ہے وما علمناه الشعر, ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له, نہ ہی ان کی شایان شان ہے شاعری. ان هو الا ذکر وقران مبین, یہ پروردگار کی طرف سے ایک ذکر ہے اور قرآن مجید ہے. کس لیے نازل ہوا؟ لینذر من کان حیا, یہ ان لوگوں کو وارن کرنے کے لیے, ان لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جو زندہ. قرآن مجید ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو زندہ ہے. زندہ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو صرف مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نہیں کہتا یہ غلط ہے, مردوں کو ثواب ملتا ہے, زندوں کو حکمت ملتی ہے. ثواب و حکمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ثواب کوئی اور چیز ہے, کبھی ثواب کی بھی بات کروں گا, کبھی پوچھ تو لیں کہ ثواب ہوتا کیا ہے. ہم نے ثواب کو پوائنٹ سسٹم, ایئر لائن مائلز ہوتے ہیں نا, ایئر لائن مائلز جو سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے ایئر لائن مائلز کیا ہوتے ہیں. ہم نے ثواب کو اس ایئر لائن مائلز سمجھ رکھا ہے کہ جتنا کرو اتنا بڑھتا جاتا ہے, مگر ثواب ہے کیا کبھی اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. میرے عزیز دوستو, ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا, لینذر من کان حیا, جو لوگ زندہ ہیں ان لوگوں کو یہ قرآن وارن کرے, ان لوگوں کو آگاہی دے کہ کس لیے قرآن مجید نازل ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے تب ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن خوانی ہوتی ہے, سب ہوتا ہے. اس کا ایک لفظ بھی اگر دل کی گہرائی میں اتر جائے تو انسان کے دل میں انقلاب پیدا ہو جائے. مگر میرے عزیز دوستو, خداوند تعالی یہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے سامنے تھے, ان لوگوں کو پیغمبر اسلام نے بدل دیا. کیسے بدلا؟ ان افراد کو کیسے بدلا؟ قرآن مجید آیا, ان لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ نجات پاؤ گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک شاعر کہتا ہے بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا. موزی کہتے ہیں اذیت پہنچانے والی شے. شاعر کہتا ہے بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا, نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا, نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک ہی سجدہ نہ کرنے پر, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اگر صرف رسم کو ادا کرنے کے لیے میں نے سجدہ کیا, اگر صرف رسمن میں نے قرآن مجید کو پڑھا, تو پڑھتے جاؤ رکھتے جاؤ کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر قرآن مجید کو میں نے اس لیے پڑھا کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر میرے لیے, خصوصاً میرے لیے ایک پیغام رکھا ہے, تو قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہو جائے گی. پیغمبر اسلام ایسے افراد کے سامنے آئے اور ان کے محور کو بدلا. یہ پیغمبر اسلام کا کمال یہ ہے کہ ان کے محور کو بدلا. میرے عزیز دوستو کیسے؟ ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ نجات پاؤ گے. ایسے عالم میں سے ان لوگوں کو نکال کے جب ان کے محور کو بدل کے توحید لوگوں کو انٹروڈیوس کی پیغمبر اسلام نے, تو کوئی ان میں سے ابو ذر بنا, کوئی مقداد بنا, کوئی عمار بنا. کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی, جنگ تو جنگ کے عالم میں حالت یہ تھی کہ زیادہ ٹرانسپورٹیشن, سوار زیادہ نہیں تھے, سواری نہیں تھی, تلوار زیادہ نہیں تھی. جب جنگ پہ جاتے تھے, جنگ میں جاتے تھے, یہ نئے نئے مسلمان جن کے محور کو بدل دیا, جن کو مٹیریلزم سے نکال کے جن کے سامنے توحید کو پیش کیا, یہ لوگ جب جنگ لڑتے تھے, یہ لوگ جو اپنے مال کو چھوڑتے نہیں تھے, لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے تھے, ایسے عالم میں جب جنگ ہوتی تھی, کبھی کہیں کہیں درمیان جنگ میں ایک خورما مل جاتا تھا, ایک کھجور ملتا تھا, تو ایک سپاہی تھوڑا سا کھا کے دوسرے سپاہی کو دے دیتا. جنگ بدر کے بارے میں, جنگ احد کے بارے میں ملتا ہے, جنگ احد میں کہ جب سپاہی گر گئے, جب سب ختم ہونے لگے, تو ایسے عالم میں اینلز آف ہسٹری کے اندر, اس میں انگریزوں نے بھی اور اورینٹلسٹ نے بھی لکھا ہے اس کو, کہ جب ایسی جنگ کے اندر ایک آدمی نے سوچا کہ مرنے والوں کو پانی پلائیں, تو پہلے والے کے پاس جب پانی پلانے پہنچا, دیکھیے آپ ایثار, دیکھیے ان لوگوں کو پیغمبر اسلام نے کیسے بدلا. جب پہلے والے کے پاس پہنچا تو پہلے نے کہا کہ وہ زیادہ پیاسا ہوگا, اس کو پانی پلا. جب دوسرے کے پاس پہنچا تو دوسرے نے کہا تیسرا زیادہ پیاسا ہوگا. جب پلٹ کے واپس آیا تو کوئی بھی زندہ نہیں. یہ ایثار پیغمبر اسلام نے ان کے اندر پیدا کیا. اب میں آپ کے سامنے یہ سوال کروں, اس میں ہسٹری تو بہت ہے, مگر اب آپ کے سامنے میں پھر سوال کرتا ہوں کہ 50 سال میں یہ پیغمبر کی سکھائی ہوئی چیزیں سب بھول گئے, اور نواسۂ رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات پہ دبا کر ڈالا, یہ بھی نہ دیکھا کہ ننا علی اصغر, یہ بھی نہ دیکھا کہ عورتیں ہیں, یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ رسول کا لال ہے جس کو رسول اپنے دوش پہ سوار کیا کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج کو بھی جاتے تھے, پیغمبر کے ساتھ گئے تھے, اور جانے کے بعد ان کی اولاد کو پیغمبر اسلام کے اصحاب میں ان کی اولاد کو یقیناً بتایا ہوگا کہ پیغمبر اسلام حسین کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا کرتے تھے. کیا ہوا کہ 50 سال کے اندر پیغمبر اسلام کی تمام سکھائی ہوئی چیزوں کو بھول گئے. میرے عزیز دوستو, اس کے اوپر غور و فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کل آپ کے سامنے میں نے ایک شعر پڑھا تھا, اس شعر کے اندر میں نے یہی کہا تھا, کیا غضب ہو گیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. تکبیر کا نعرہ لگا کے حسین کو قتل کیا, کیا غضب ہو گیا اسلام کی اسلام کی تقدیر کے ساتھ. میرے عزیز دوستو, یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب پیغمبر اسلام اپنا پیغام لے کر آئے تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دماغ میں یہ تھا کہ رسول کو, نبی کو سپر ہیومن یعنی ایسا انسان ہونا چاہیے جو انسانوں سے بالاتر ہو, یہ انہوں نے اپنے دماغ کے اندر سوچ رکھا تھا کہ رسول ایسا ہونا چاہیے کہ جو سپر ہیومن ہو, یعنی آرڈینری انسان نہ ہو, آرڈینری سے بہت بالاتر ہو, تب جا کے ہم مانیں کہ یہ رسول ہے. ہاں سنیے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 غالباً, وہاں سے لے کر خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا طلب کیا رسول خدا سے. جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں رسول ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ نجات پاؤ گے. ایسے عالم میں انہوں نے رسول اللہ سے کیا کیا طلب کیا آپ سنیں گے. نمبر 1, پہلے تو یہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ رسول بازار میں جاتے ہیں, بازار سے چیزیں خریدتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک رسول کچھ خرید نہیں سکتا، رسول کچھ کھا نہیں سکتا، رسول کو انسانوں سے بالا ہونا چاہیے. تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، وما لهذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں بھی گھومتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کون سا رسول ہے جو بازاروں میں بھی گھومتا ہے اور جو کھانا بھی کھاتا ہے. پیغمبر اسلام خاموش رہے. اب قرآن مجید کی آیتیں سنیے. خدا کہتا ہے یہ لوگ پیغمبر کے سامنے آئے اور پیغمبر اسلام سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو رسول نہیں مانیں گے جب تک آپ ہم کو معجزہ نہ دکھا دیں. یعنی معجزے کے طالب تھے. معجزے کا بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. خدا کرے انشاءاللہ تعالی کہ مجھے یہ موقع ملے کہ اس فلسفے کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں انشاءاللہ تعالی آنے والی تقاریر کے اندر. مگر پیغمبر سے معجزہ طلب کیا. کیسا معجزہ؟ پیغمبر سے کہا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے اس صحرا سے پانی کے چشمے کو نہ ابال دیں، تب ہم مانیں گے آپ رسول. معجزہ مانگ رہے ہیں رسول سے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کے اندر آپ آیت نمبر 90 سے نیچے جا کے دیکھیے، خدا کہتا ہے انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے پانی کا چشمہ نہ ابال دیں. کس سے معجزہ مانگ رہے ہو؟ کس سے؟ تو شاعر کہتا ہے عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانے دی ہیں. جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتے تھے. شاعر کہتا ہے عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانے دی ہیں اور بے جان کو محمد نے زبانیں دی ہیں. یہ واقعہ ملتا ہے کہ سنگریزوں نے ہاتھوں پہ محمد کی اذانیں دی ہیں. اس رسول سے معجزہ طلب کر لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے پانی کا چشمہ نہ ابال دیں. نہیں، گویا ایک ہی معجزہ طلب نہیں کیا، پھر کہا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا تو آپ ایسا کریں کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دیجئے جیسے کہ آپ کہتے ہیں ایک دن ہونے والا ہے تاکہ ہم مانیں کہ آپ رسول ہیں، ورنہ ہم نہیں ماننے والے کہ آپ رسول ہیں. اس کا جو خلاصہ نکالوں گا وہ میری تقریر کا، میری تقاریر کا، میرے موضوع کا پرائمری سبجیکٹ میرا وہی ہوگا جو اس کا خلاصہ نکالوں گا. ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ نہ گرا دیں جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک دن ہونے والا ہے. نہیں، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسا مکان ہونا چاہیے جس مکان کے اندر کھجور کی درخت ہو، انگور کی درخت ہو، اور جس گارڈن میں، جس کے گارڈن میں نہریں روا دوا ہو، وہ بھی آپ کا ہو، تب ہم مانیں کہ آپ رسول. یعنی قائد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس سب ہو، نہریں ہوں، یہ ہو، وہ ہو، اس کے علاوہ جو بوریے پہ بیٹھنے والا ہو وہ قیادت نہیں کر سکتا. یہ فلسفہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں کیا طلب کر رہے ہیں. او تکون لك جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تو آپ کے پاس ایسا گارڈن ہو، ایسا باغ ہو جس کے اندر انگور کی درخت ہو، جس کے اندر کھجوروں کی درخت ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، جس کے اندر نہریں روا دوا ہو، تب ہم مانیں کہ آپ رسول ہیں. نہیں، او تأتی باللہ والملائکہ قبیلا، یا تو آپ ایسا کریں کہ اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں، یہ اللہ ہے اور یہ اس کے ملائکہ، تب ہم مانیں کہ آپ رسول ہیں. سورہ بنی اسرائیل تب ہم مانے کہ آپ رسول ہیں. نہیں, او یکون لک بیت من زخرف, یا تو آپ کے پاس سونے کا بنا ہوا مکان ہونا چاہیے, تب ہم مانے کہ آپ رسول ہیں. یہ آخری خواہش ان کی سنیے, آخری معجزہ کیا طلب کیا ہے انہوں نے. کہتے ہیں او ترقا الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. یا تو آپ ایسا کریں کہ آسمان ہمارے آنکھوں کے سامنے آسمان کی طرف ہبوط کرتے ہوئے چلے جائیے, اور ہم آپ کیا وہاں پہنچنے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہاں سے ہم کو ایک خط نہ لکھیں جو ہم پڑھ سکتے. میں اپنی جیب سے نہیں نکال رہا ہوں قرآن کی آیتیں, یہ پیغمبر سے ڈیمانڈ کیا انہوں نے. او ترقى الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ وہاں سے خط نہ بھیج دیں, ایسا خط جس خط کو ہم پڑھ سکیں. خدا جانے کیا چاہتے تھے یہ لوگ کہ پیغمبر اگر چلے بھی جاتے اور خط بھیجتے تو کیا کہتے اس خط کے اندر کے پہنچ گیا ہوں. مگر جب تک آپ نہیں بھیجیں گے خط تب تک ہم نہیں. اس کا خلاصہ سنیے, خدا کہتا ہے قل, میرے حبیب ان سے کہہ دو, سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. پاک پاکیزہ میرے رب کی ذات ہے, میں ہوں رسول مگر انسان. بشر ہوں, سنیے اس کا خلاصہ سنیے, هل كنت الا بشرا رسولا, میں ایک بشر ہوں مگر رسول ہوں, رسول ہوں اور بشر بھی ہوں. اس کا مطلب کیا, اس کا خلاصہ کیا؟ اس کا خلاصہ یہ کہ اگر میں چاہوں تو آنن فآنن معجزے دکھا سکتا ہوں, مگر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں معجزوں کو دکھاؤں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسا بناؤں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے معجزے دکھا سکیں. میں انسان کو انسان بنانے آیا ہوں, میں انسان کو انسان بنانے آیا ہوں, میں انسان کو اپنا پوٹینشیل دکھانے آیا ہوں کہ انسان کیا شے ہے, تاکہ وہ اندر سے اپنے آپ کو سمجھ سکے کہ میری اوقات, میری پوزیشن, میرا مرتبہ, میرا سٹیٹس کیا ہے. میں چاہوں تو کتنے معجزے دکھا سکتا ہوں. کیا رسول معجزے نہیں دکھا سکتے تھے؟ بلکہ دکھائے بھی ہیں پیغمبر اسلام نے معجزے. مگر کبھی بھی جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے پیغمبر نے اوائڈ کیا ہے معجزے دکھانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر انسان کو ایسا بنانے کے لیے آئے کہ اگر انسان خود چاہے تو اپنے ہاتھوں سے معجزہ دکھا دے. جب یہی انسان اپنے پوٹینشیل کو نہ پہچانے, جب یہی انسان اپنی قدر کو نہ سمجھے, تو میرے عزیز دوستو پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے, روزہ بھی رکھ سکتا ہے, سب کر سکتا ہے, لیکن نواس رسول کو نہیں پہچان سکتا. بس آخری جملہ سنیے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. حسین ابن علی کربلا میں, انشاءاللہ یہاں سے میں کل آپ کے سامنے گفتگو کروں گا, کربلا میں یہی بات حسین کہہ رہے ہیں, یہی بات. ایوہ الناس, اپنے خطبے میں, آخری خطبے حسین ابن علی کے آخری خطبے, ایوہ الناس انسبونی من انا, بتاؤ میں کون ہوں. حسین لوگوں سے گفتگو کر کے ایک سوال پوچھ رہے ہیں, انسبونی من انا, کون ہوں میں, بتاؤ کون ہوں میں. ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوها, حسین کا خطبہ ہے, دیکھو میری طرف دیکھو اور بتاؤ میں کون ہوں, اور اس کے بعد اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنے نفسوں کو جھنجھوڑ کے پوچھو, هل يحل لكم قتلي, کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے. یہ حسین سوال پوچھ رہے ہیں. جاؤ اپنے گھروں کے اندر اور اپنے نفسوں کو جھنجھوڑ کے پوچھو, هل يحل لكم قتلي, کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے. اولست ابن بنت نبيكم, کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں. اوليس جعفر الطيار عم ابي، کیا جعفر الطيار میرے بابا کی عم نہیں ہے؟ اوليس حمزه سيد الشهداء عمي، کیا حمزه سيد الشهداء میرے عم نہیں ہے؟ نہیں. اولم يبلغكم قول رسول الله لي ولاخي، کیا رسول کا یہ قول میرے اور میرے بھائی کے بارے میں آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ حاضانی سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ تم حسین کو نہیں پہچانتے؟ آئے ہائے ہائے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے میرے عزیز دوستو، تین دن کا بھوکا پیاسا لب فراق پہ حسین کو ذبح کر ڈالا. حسین اپنے نایا نانا کے کلمہ گویوں سے اپنے شیرخوار بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہتے تھے کہ اگر تمہارے خیال میں میں حسین معاذ اللہ گنہگار ہوں تو اس شیرخوار بچے کا کیا قصور ہے؟ مگر کون تھے؟ مسلمان تھے، نماز پڑھنے والے. کیا ہو گیا 50 سال کے اندر کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے نواسے کو نہ پہچانا اور وہ برتاؤ کیا کہ جو برتاؤ 1400 سال سے ہم آپ سنتے آ رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، حسین ابن علی 28 رجب کو جب مدینے سے روانہ ہوئے تو اپنی ماں کی قبر پہ آئے اور کہا، اماں خدا حافظ، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا مدینہ چھوڑنے، مگر اماں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. عجب نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجب نہیں، اس قبر سے آواز آئی، وہ بیٹا اب زہرا اس قبر میں اس لحد میں نہیں بیٹھا، میرے لال اب زہرا تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی. اس جملے کو یاد رکھیے گا، آخر مصائب میں اس کا ربط دوں گا. حسین ابن علی 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. مکے میں حسین ابن علی 4 شعبان کو پہنچے. چار شعبان کو پہنچنے کے بعد پورا شعبان حسین ابن علی نے مکے میں گزارا تاکہ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں کہ آؤ جس دعوت کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، میری اس دعوت کی طرف آؤ. 4 شعبان سے آخری شعبان تک حسین مکے میں رہے. پورا ماہ مبارک رمضان حسین مکے میں رہے. شوال کا پورا مہینہ حسین مکے میں رہے، لوگوں کو دعوت دیتے گئے. ذیقعد کا مہینہ آیا، حسین مکے میں رہے، لوگوں کو دعوت دیتے گئے. ذوالحج کا مہینہ آیا، 8 ذوالحج تک، 8 ذوالحج یعنی جتنے بھی حج کے ارادے سے آتے ہیں وہ 8 ذوالحج کو مکے میں ہوتے ہیں. سب کے سب کائنات کے جتنے حجاج ہوتے ہیں وہ سب کے سب 8 کو ہوتے ہیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے اس پیغام کو سننے. آؤ آؤ حسین دعوت دے دو. 8 ذوالحج کو حسین ابن علی نے عمرے کی نیت کو بدل کے اور اپنے احرام کو بدل کے حسین نے کوفے کا سفر اختیار کیا. آؤ آؤ میرے ساتھ. سفر کے اندر حسین بار بار لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، آؤ میری دعوت کی طرف، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف جا رہا ہوں، میرے نانا کی جد کی، میرے جد امجد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ. حسین راستے میں تھے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں جناب مسلم کی شہادت کی آواز آئی اور خبر آئی کہ جناب مسلم شہید ہو گئے. حسین ابن علی نے سر کو جھکا دیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے حسین ابن علی کہتے ہیں کہ حسین ابن علی خیموں کے اندر آئے، جو خیمے نصب وقت کی طور پہ خیمے نصب کیے گئے تھے، وہاں پہ حسین ابن علی آئے اور جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، جو جناب مسلم کی بیٹی سے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی. کہتے ہیں کہ جناب مسلم کی بیٹی نے ایک مرتبہ پوچھا، آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا ہے جیسے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے. کہا بیٹا آج سے تو ہمیں بابا کہہ کے پکار. کہا میرے بابا کیا ہوئے؟ کہا تمہارے بابا شہید ہو گئے. کہا میں یتیم ہو گئی؟ کہا بیٹے آپ یتیم ہو گئی.
کہتے ہیں ذاکرین کہتے ہیں کہ جناب سکینہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور سن رہی تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے شاید پوچھ لیا یتیمی کس کو کہتے ہیں بابا؟ میں کہوں گا بی بی, میں کہوں گا بی بی جب منہ پہ تماشے لگیں گے, جب کانوں سے گوشوارے چھن جائیں گے, جب دامن میں آگ لگے گی, یتیمی کس کو کہتے ہیں خود بہت سمجھ میں آ جائے گا. آزادار حسین, جناب امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا راستہ اختیار کیا, حور نے راستے کو روکا, کربلا میں حسین وارد ہو گئے. اہل کربلا کو بلایا اور بلانے کے بعد حسین نے ایک ایک سے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. حسین نے پوچھا اس کا اور کوئی نام ہے؟ کہا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو القنی یا القما بھی کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ بتاتے بتاتے بتانے والے نے کہا ہاں اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. جب حسین نے کربلا کا نام سنا, عزاداران امام حسین ایک مرتبہ کربلا کا نام سننے پر حسین نے زمین کو خریدا, خریدنے کے بعد ہبا کر دیا اور اس کے بعد حکم دیا عباس خیمے نصب کر دیے, بھیا عباس یہاں خیمے نصب کر دیے جائیں. خیمے نصب ہو گئے, بس دو جملے اور, خیمے نصب ہو گئے. جب خیمے نصب ہو گئے راوی کہتا ہے رات کی تاریکی میں حسین ابن علی خیموں سے باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ گئے, بیٹھ کے پھر کھڑے ہوئے, پھر دوسری جگہ پہ جا کر بیٹھے, پھر کھڑے ہوئے, پھر تیسری جگہ پہ جا کے بیٹھے. اس طرح کرتے کرتے حسین ایک مرتبہ بیٹھ گئے. کسی نے حسین سے پوچھا یہ ابن رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں میرے عباس کے شانِ قلم ہوں گے, یہاں میرے عباس کے شانِ قلم ہوں گے, یہاں میرے علی اکبر کی, میرا علی اکبر ایریا لگے گا, یہاں میرا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا. یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ حسین نے خیموں میں فضا کو دیکھا. حسین اپنی جگہ کو چھوڑ کے فضا کی طرف آئے. یاد رکھیے گا وہ پہلا مسائل کا جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ایک مرتبہ فضا کے پاس حسین آئے اور آنے کے بعد کہا فضا کیا بات ہے, کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ فرمایا ثانیہ زہرا نے آپ کو یاد کیا. ایک مرتبہ جناب زینب کے خیموں میں حسین آئے, دیکھا کہ جناب زینب پریشان حال ہے. پوچھا بہن زینب کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہاں سے خیمے اٹھا دیے جائیں, بھیا یہاں سے خیمے اٹھا دیے جائیں, بھیا بھیا یہاں سے خیمے اٹھا دیے جائیں. کہا بہن کیوں؟ کہا بہن کیوں خیمے اٹھا دیے جائیں, یہی تو کربلا ہے. کہا کہا عباس بھی تو ہے, علی اکبر بھی تو ہے, تمہارا بھائی حسین بھی تو ہے, کیوں خیمے اٹھوانا چاہتی ہو؟ کہا بھیا مجھے نہیں معلوم رات کی تاریکی میں کسی بیوی کے رونے کی آواز, رات کی تاریکی میں نہ جانے کیوں کسی بیوی کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. حسین نے کہا زینب نہ پہچانا یہ ماں فاطمہ زہرا. ماتم